بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ضابطہ حیات ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع آج کی عورت کے مسائل. ایسا کیوں ہے کہ عورت جب بھی اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو اس کو باغی یا خطرناک تصور کیا جاتا ہے؟ بیٹی کی پیدائش پر ماں باپ کو خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایسا کیوں ہے کہ بیٹی چاہے ماں باپ کا جتنا بھی خیال کر لے اس کا اسٹیٹس بھائیوں کے برابر نہیں ہو پاتا؟ ہماری گواہی آدھی کیوں ہے اور وراثت میں حق ہر حال میں کم کیوں ملتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کو آج ہم اٹھائیں گے اور ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے جاوید احمد غامدی کے ساتھ اور ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ. غامدی صاحب یہ بتائیے کہ کیوں حقوق کو ہمیشہ خطرناک کیوں تصور کیا جاتا ہے اگر عورت کا معاملہ ہو تو؟
اصل میں معاشرے کا نظام جب ایک مرتبہ بعض رسوم اور روایات کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ ان کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرتا. ایک چیز ہے مذہب, وہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک دوسری چیز ہے معاشرہ اور اس کے رسوم اور روایات. معاشرے کے یہ رسوم اور روایات صدیوں میں بنتے ہیں, ان کے پیچھے بھی ایک حکمت اور ایک فلسفہ ہوتا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو جاتا ہے, وہ ان کے ایمانیات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, وہ اس کے خلاف بغاوت کو پسند نہیں کرتے. کوئی بھی نظام آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جاگیرداری نے اسی طریقے کا رد عمل ظاہر کیا. سرمایہ داری کے خلاف آپ تنقید کریں تو وہ بھی ایسا ہی رد عمل ظاہر کریں. کمیونزم بھی اسی نوعیت کا رد عمل ظاہر کرتا تھا. سوسائٹی کے اندر جو معاشرتی روایات بہت نیچے جا چکی ہوتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے رد عمل ظاہر کرتی ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا تاکہ وہ اپنے رد عمل کی اس نفسیات سے اوپر اٹھ سکے, چیزوں کا علمی اور عقلی طریقے سے جائزہ لے سکے. اصل میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر مسلسل روایات کا جائزہ لیتے رہنے کی عادت ڈالی جائے. اگر آپ ایک مرتبہ روایات کو تقدس دے دیں گے اور آپ ان پہ تنقید گوارا نہیں کریں گے, آپ ان کا تجزیہ برداشت نہیں کریں گے, تو کچھ دیر کے بعد لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو یہ بیان ملے گا کہ پیغمبر نے آ کر جب ان کے سامنے حق پیش کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا, کیا کہا ان کا, کیا آپ ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ہمارے آبا کا راستہ ہے؟
بالکل.
آبا و اجداد کی پرستش, آبا و اجداد کے طریقے سے وابستگی, اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو معاشرے کو منظم رکھنے کی بڑی طاقت بھی ہے. اس کا ایک مثبت پہلو ہے. اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس کے خلاف پھر رد عمل ہوتا ہے جیسے آپ بغاوت کرتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر علم اور عقل اور علمی اور عقلی اقدار کے ساتھ محبت کی آبیاری کریں. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک سوسائٹی پابند رسوم رہے گی, اور پابند رسوم سوسائٹی کا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ یہ طرز کوہن پیڑی رہتی ہے.
یہ ہمیشہ کی طرح آپ اندھا دھن چلتے رہتے,
ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی سوسائٹی عام طور پر تکلیف ہی پر چل رہی ہوتی ہے.
آپ ایگری کرتے ہیں گاندھی صاحب کی اس بات سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اصولی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے دین نے جو باتیں بیان کی ہیں احکام اصولوں کی صورت میں وہ تو اٹل ہیں, وہ ابدی ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سے ایسے اصول ہیں کہ جو اس کے روشنی میں لوگوں نے اخذ کیے ہیں, جن میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں. بدقسمتی سے یہ سارا ڈھانچہ کہ جو ان اصولوں کو سمجھنے اور اپلائی کرنے کے لیے بنا اس کو ہمارے ہاں دین کا نام دے دیا گیا. اور جب کسی چیز کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے خلاف لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خواتین جب اس کے خلاف آواز بلند کریں گی تو وہ دین کی دشمن اور گمراہ قرار پائیں گی. کوئی اور طبقہ اگر اپنے حقوق مانگے گا اور وہ ہماری ان روایات کے خلاف ہوگا کہ جن کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے, تو ظاہر ہے لوگ ان کے بارے میں بھی یہی بات کریں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے, اور یہ آزمائش علم کے میدان میں بھی ہے اور عمل کے میدان میں بھی ہے. علم کے میدان کی آزمائش یہ ہے کہ ہم صحیح بات کو مانیں اور غلط کو مسترد کریں, اور صحیح بات کو ماننے اور غلط کو مسترد کرنے کے راستے میں رکاوٹیں دور کریں. وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ تعصبات, اپنی روایات سے اتنی زیادہ لگاؤ جذباتی کہ انسان حق بات کو دیکھنے سے گریز کرے, اور تنگ نظری اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں یقیناً اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی تنقید سنیں اور یہ جانے کہ تنقید ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا موقع فراہم کرے گی. اس کو منفی رجحان سمجھنا، قابل مذمت سمجھنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے.
بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ذاتہ حیات ایکسکلوسو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. گاندھی صاحب، ہم لوگ اس چیز کا تو حق یقیناً نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں، یقیناً ہم اسے من و ان قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا تو حق حاصل ہے کہ ہم لاجیکلی چیز کو سمجھ سکیں. یہ بتائیے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟
یہ بالکل ایک غلط تصور ہے جو لوگوں میں رائج ہو گیا ہے. دیکھیے، گواہی کی دو صورتیں ہیں. ایک گواہی وہ ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کے بعد عدالت طلب کرتی ہے.
صحیح.
کہیں ڈاکہ پڑا ہے، کہیں کوئی بدکاری کا معاملہ ہوا ہے، کوئی چوری ہوئی ہے، اس طرح کے موقعوں پر جب عدالت گواہ طلب کرتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گواہ میسر ہے. ممکن ہے کہ جس وقت واقعہ ہوا ہو کوئی بچہ گواہی دینے کے لیے ہو، کوئی عورت گواہی دینے کے لیے ہو.
صحیح.
کوئی بھی گواہ نہ ہو، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو اور کوئی چیز بھی نہ ہو، تو اسلام میں جرائم کی گواہی کے بارے میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس میں عورت کی گواہی لینی ہے یا مرد کی لینی ہے، یا عورت کی گواہی آدھی ہوگی یا مرد کی دگنی ہوگی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی جرائم ہیں جن میں گواہ کا انتخاب اصل میں خدا کرتا ہے.
صحیح.
یعنی واقعہ ہوا ہے تو کوئی ڈاکو کوئی چور پہلے سے گواہوں کا نصاب پورا کر کے تو نہیں آئے گا.
یقیناً.
اس موقع پر کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کے گھر میں اگر آپ کے ملازم نے آ کے ڈاکہ ڈال دیا ہے تو ممکن ہے کہ چھوٹے بچے اس کو پہچان رہے ہیں اور انہی کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے. وہ ایک پرانا مقدمہ ہے جس میں جج نے ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا.
صحیح.
تو بسا اوقات آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، اس میں کس طرح واقعہ ہوا ہے، کون گواہ ایسا ہے کہ جو قابل اعتماد ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا.
ٹھیک.
یہ قاضی کی یا جج کی ثوابدید پر ہے وہ کس کی گواہی قبول
کرے. تو یہ دستاویزی معاملات میں کیوں کہا جاتا ہے؟
ایک دوسری چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہے.
صحیح.
کوئی جرم نہیں ہوا. میں آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں لین دین کا، یعنی میں نے کوئی قرض آپ کو دیا ہے،
کوئی لکھت پڑھا،
گھر خریدا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اب ہم اس پر کسی کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. جب اس پر ہم گواہ بنائیں گے تو کس کو گواہ بنائیں گے؟ اس کو گواہ بنائیں گے کہ جس کو ہم کل عدالت میں لے جا سکیں.
صحیح.
اس کو ان تمام مراحل سے گزار سکیں. یعنی یہاں تو گواہ کا انتخاب خدا نے نہیں کیا، ہمیں کرنا ہے. اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں.
صحیح.
یعنی یہ مشورہ دیا ہے
تاکہ عورتوں کو عدالت تک نہ جانا پڑے.
عدالتوں کو عدالت تک نہ جانا پڑے، گھر در میں رہنے والی خواتین کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے، وکیلوں کی جرا کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے کہ جس معاشرے میں اس وقت اسلامی دعوت پیش کی جا رہی تھی اس میں عورتیں ابھی اس جگہ نہیں پہنچی تھی جس جگہ پہنچ گئی ہیں.
ٹھیک.
وہ وکیل نہیں بن گئی تھی، وہ استاد نہیں بن گئی تھی، انہوں نے ملازمتیں کرنے کی پوری مشق نہیں کر لی تھی، وہ گھر در میں رہنے والی خواتین تھی. تو آپ کو جب اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوئی تلقین کی جائے گی تو یہی تلقین کی جائے گی کہ مردوں کو گواہ بنائیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کسی کو کہ بھائی کہیں شاعروں ادیبوں کو گواہ نہ بنا بیٹھیے گا، یہ تو بیچارے اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں، بھولی جائیں گے. ویسے
صحیح. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دستاویزی معاملات میں عورت کے بھولنے کا امکان ہے؟
عورت کے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کا امکان ہوتا ہے.
آج کل تو بینکنگ میں ہر سیکٹر میں عورتیں باسز ہیں، اتنے بڑے بڑے معاملات چلا رہی ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، کیا ابھی بھی یہ شبہ رہنا باقی ہے؟
یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے گواہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دستاویز لکھ رہے ہیں نا.
ٹھیک.
تو آپ مردوں کو گواہ بنائیے. اگر مرد میسر نہ ہو تو یہ اہتمام کر لیں. کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ان خواتین کے بارے میں جو اس وقت موجود ہیں معاشرے کے اندر.
ٹھیک.
جو ان کے حالات ہیں ان کے لحاظ سے صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے. آپ اگر اب مطمئن ہیں کہ آپ کسی ایسی خاتون کو گواہ بنا رہے ہیں جس سے آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو مقدمے کا سامنا کر سکے گی، جو عدالت کی جرا کا سامنا کر سکے گی، تو آپ بنائیے.
اسے آپ کو کوئی نہیں روکتا،
کوئی روک نہیں رہا اس سے.
صحیح.
یہ ایک مشورہ ہے جو آپ کے مال کی حفاظت کے لیے آپ کو دیا گیا.
صحیح.
یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے.
صحیح.
یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے جس کی عدالت پابند ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے. یہ مشورہ مجھے دیا گیا. لوگ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ سارے دین کے احکام کو اسٹیٹ سے متعلق سمجھ لیتے ہیں.
بالکل.
مجھے کہا گیا ہے کہ تم اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کرو.
ٹھیک.
پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ لکھو، جو کچھ بھی لکھنا ہے لکھو. مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرض دیا ہے اور نہیں لکھا تو کیا میرا حق نہیں مجھے دلوایا جائے گا؟ یعنی عدالت میں معاملہ جائے گا.
بالکل.
ہو سکتا ہے کسی گواہی پر، سرکمسٹانشل ایویڈنس پر میرا حق مجھے دلوا دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ لکھو.
ٹھیک ہے.
آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، بڑا اعتماد کا تعلق ہے، میں نہیں لکھ رہا. تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے.
صحیح.
وہ نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں.
بالکل.
اسی طرح آپ کو آج کے حالات میں دیکھنا ہے کہ آپ کسے گواہ بنا رہے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جن کو میں آپ نہیں پسند کریں گے کہ انہیں عدالتوں میں لے جا کے گواہی دلوائیں.
بالکل صحیح.
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاتون اسی عدالت میں جاتی ہے وکیل ہے، زیادہ بہتر طریقے سے معاملے کو سمجھ سکتی ہے. تو روکا نہیں گیا اس بات سے، آپ کو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کریں.
صحیح.
اور یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے آپ کی مال کی حفاظت پیش نظر ہے، آپ کو نزاع سے بچانا پیش نظر ہے. یہ کوئی گواہی کا نصاب نہیں ہے.
تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے
دونوں پہلوؤں سے، ایک یہ کہ اس کو قانون سے متعلق کر دیا گیا، اصل میں یہ قانون کا مسئلہ ہی نہیں، یعنی کوئی لا آف ایویڈینس نہیں ہے، یہ قانون کا کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی شہادت سے متعلق قرار دے دیا گیا.
بالکل ایسا ہی.
تو یہ نہ واقعات سے متعلق ہے نہ جرائم سے متعلق ہے، یہ ہماری دستاویزات سے متعلق ایک ہدایت ہے، اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھ کر دی گئی ہے. آج کے زمانے میں اگر صورتحال میں تبدیلی آ جائے گی تو حکم کے اندر بھی آپ سے آپ تبدیلی آ جائے گی اور آپ کو اس کی اجازت ہو جائے گی. ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھیے، یہ قانون سے متعلق نہیں ہے، یہ عدالت کو پابند نہیں کرتا،
سچویشن اور سرکمسٹانسز کے
اور یہ مجھ سے متعلق ہے. یعنی مجھے ایک ذاتی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کرو، عدالت کو نہیں کہا گیا کہ وہ اس بنیاد پر فیصلے کرے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد ظہیر، ہم لوگ بالکل خوش نہیں ہوتے جب گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، یہ تو میں اس چیز کی خود گواہ ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد. ایسا کیوں ہے اور ہم کب تک اس چیز کا بہانہ بناتے رہیں گے کہ ہمارے پاس کسی اور کلچر کی وجہ سے ایسے افیکٹس آ گئے، ہمارا دین تو ایسا نہیں کہتا، ہم کب تک یہ بہانے بناتے رہیں گے؟
مجھے یوں لگتا ہے زنیرا کہ معاشرے میں جو تبدیلیاں آنی چاہیے رویوں میں اور طور طریقوں میں، زندگی کے حقائق کی روشنی میں، اس میں انسانوں کا رسپانس بہت سست سلو ہوتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ بات تو تجربے سے سامنے آ رہی ہے کہ بیٹیاں بالعموم بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ وفادار خدمت گزار ثابت ہو رہی ہیں.
بالکل.
اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیٹیاں ان کے ساتھ آخری وقت تک وفاداری کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ لوگ دیکھنے کے باوجود پیدائش کے موقع پر یا خواہش کرنے کے نقطۂ نظر سے اگر دعا کرتے ہیں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ظاہر غلطی ہے. ایک زمانے تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ جب ابھی صورتحال یہ تھی کہ قبائلی نظام تھا، کسی خاندان میں اگر بیٹے زیادہ ہوتے تھے تو وہ طاقت کا بھی ایک علامت تھی، حفاظت کے لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں اور معاشرے کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے اور جو میرٹ ہے اور حقیقت ہے اس کے مطابق رد عمل ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اور کس اپنے معاشرت کے معاملے میں ہم ٹھیک رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی انہی پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے کہ جس کی اصلاح ہونی چاہیے.
بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات ایکسکلوسو میں ایک دفعہ پھر ہمیں آپ کے سامنے جاوید احمد گاندھی اور ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ. گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ آج کی لڑکی جب پڑھ لکھ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا جو ہم سفر ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کی ذہنی مطابقت بہت ضروری ہے، یہ معاملے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی بہت ساری لڑکیاں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایسی لڑکی جو کہ تنہا رہ رہی ہے ایک سوسائٹی میں، اس کو تو زیادہ ایک فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے اور تقاضا یہ بنتا ہے کہ وراثت میں اس کو ایکول یا زیادہ شیئر دیا جائے. لیکن اصول ہم وہی لے کے چل رہے ہیں کہ وراثت میں حصہ کم ملے گا جبکہ عورت کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ وراثت کو کس اصول پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے طے کرنا ہوگا نا. ضرورت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت کی بنیاد پر تو آپ کو وصیت کا حق دیا گیا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی ضرورت مند ہے یا بیٹا ضرورت مند ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میرے دو بیٹے، ان کو میں نے پڑھا دیا لکھا دیا، ان کی شادی بھی کر دی، وہ اپنی ملازمتوں پر چلے گئے یا اپنے کاروبار پر چلے گئے. فرض کیجئے دو چھوٹے بچے ہیں، میں عمر کے آخری حصے میں پہنچا ہوا ہوں، تو مجھے یہ خیال ہوگا کہ ان کی ضروریات اب ان سے بہت مختلف ہو گئی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے، یا اگر آپ کو کوئی خدمت حاصل ہوئی ہے آپ کے کسی عزیز سے، بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے، بیٹی سے بھی، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی، تو آپ وصیت کریں. پہلے وصیت کرنا حکم ہے، کیونکہ ضرورتوں کے لحاظ سے کوئی الہی قانون نہیں بنایا جا سکتا. ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، آج کی ضرورت ایک ہو سکتی ہے، کل کی ایک دوسری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا اعلیٰ اس میں نظام قائم کیا کہ آپ پہلے ضرورت اور خدمت کے لحاظ سے وصیت کریں گے. جب آپ نے وصیت کر دی تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مال بچ گیا ہے تو تو یہ وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی ضرورت متعلق ہے نہ کوئی خدمت متعلق
ہے، دونوں چیزیں ختم ہو گئی.
اس کا تعلق اب اس سے ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر وہ کس کو دیا جائے، کیونکہ ضرورت اور خدمت کا فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مداخلت ہی نہیں کی بلکہ حکم دیا آپ کو کہ آپ کریں. جب آپ نے اپنی ضرورت اور خدمت کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا، اب مال بچا ہوا ہے، اس کو کس اصول پر تقسیم کیا جائے؟ یہ اب کوئی ابدی اصول ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق آج یا کل سے نہیں ہے. وہ ابدی اصول کیا قائم کیا؟ وہ قرآن نے بتایا، وہ یہ ہے کہ بالعموم کس سے زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے آدمی کو، اس کے لحاظ سے تقسیم کر دیں. چنانچہ دیکھیے، اس میں عورت اور مرد کا کوئی سوال نہیں ہے، ماں اور باپ کی منفعت ہمیشہ سے یکساں رہی ہے. یعنی آج سے صدیوں پہلے بھی یکساں تھی، آج بھی یکساں ہے، قیامت تک یکساں رہے گی، دونوں کا حصہ برابر ہے. آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو ماں کا حصہ بھی 1/6 ہے، باپ کا حصہ بھی 1/6 ہے. اگر عورت اور مرد کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہوتی تو پھر یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے. اب آئیے بیٹیوں پر یا بیوی پر. یہاں اگر آپ دیکھیں تو منفعت آپ کو جو بیٹوں سے حاصل ہوتی ہے، جب بیٹیوں کی شادی ہو جانی ہے، یہ تو طے ہے نا کہ 18-20-25 سال کی عمر میں ان کو ایک دوسرے گھر میں جانا ہے. منفعت کیا چیز ہے؟ معاشی منفعت، نفسیاتی منفعت، بڑھاپے کے سہارے کی منفعت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیٹوں سے زیادہ حاصل ہوتی ہیں. بیٹیاں سسرال کی طرف اپنی پوری قوت منتقل کر دیتی ہیں. یعنی میری بیوی اگر اس وقت چاہے بھی کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وقت نکالے تو آسان نہیں ہے، جبکہ میری والدہ کے وہ پاس رہ رہی ہے. تو منفعت کا تعلق کم و بیش ہوتا ہے، لہذا اس کے لحاظ سے حصوں میں بھی کمی بیشی کی گئی ہے. یہ بڑا سادہ اصول ہے،
یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے.
یہ اس وقت ہے جبکہ آپ نے اپنا حق استعمال کر لیا. یعنی جب آپ نے اپنا حق استعمال کر لیا تو آپ ضرورت کی بنیاد پر جو دینا چاہتے ہیں دیں. آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے، آپ کے بھائی کو ضرورت ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، خدمت کا صلہ دینا، یہ آپ کا کام تھا. ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے،
ذمہ
داری دین پہ ڈالتے. دین نے تو اس وقت بات شروع کی کہ آپ نے اپنی طرف سے دین فارغ کر دیا. آپ نے کہا نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، اتنا مال ہے یا سارا ہی مال، یا اب اللہ فیصلہ کرے. تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کریں گے اس ابدی اصول کے اوپر کہ آپ کو منفعت کس سے زیادہ حاصل ہوتی. تو ماں اور باپ کی منفعت برابر تھی، کوئی عورت اور مرد کا فرق نہیں کیا گیا. بیٹوں اور بیٹیوں کی منفعت میں آج بھی فرق موجود ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر ایک قانون بنا دیا گیا. یہ بڑا عدل پر مبنی قانون ہے، اس سے مختلف ہو نہیں سکتا.
صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جس کلچر کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا انفلوئنس ہم پہ اتنا آیا ہے کہ ہم نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کلچر میں بھی اب یہ تگ و دو ایک انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنی عورت کو بلند سے بلند مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہی معاشرہ ایک طرف عورت کو پاؤں کی جوتی کہتا ہے، ستی بھی کرتا ہے عورت کو، دوسری طرف دیوی بھی کہتا ہے، دوسری طرف سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. ہمارا وہ معاشرہ ہے جہاں پہ اسلام کی وجہ سے ہر چیز انتہائی متوازن اصولوں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، ازل سے ابد تک رہے گی، اس کے باوجود ہم دوسرے معاشروں کو کاپی کرتے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذہب سے عام طور پر لوگ جذباتی طور پر وابستہ ہوتے ہیں.
صحیح.
اور معاشرے میں بالعموم اور مذہب کی دنیا میں بھی بالخصوص ایک بہت دھیرے سے تبدیلی بھی رونما ہوتی رہتی ہے، جس میں کہ بعض شخصیات کا بڑا اثر ہوتا ہے، علماء کا، سکالرز کا. ہمارے ہاں دین کی تعلیمات میں سے بعض حصے کو غلط سمجھنے کی وجہ سے اس کی رہنمائی کو ادھورے طور پر ایک انداز میں لینے کے نتیجے میں بعض دین سے بہت غلط تصورات وابستہ ہو گئے ہیں. بھارت میں ہندو معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگرچہ کہ مذہب سے لگاؤ اور دلچسپی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تعلق اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اپنے دین مذہب سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بالعموم یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک اللہ کا آخری محفوظ دین ہے اور اس نے قیامت تک کے لیے موجود رہنا ہے.
بالکل.
لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی دین کے نام پر دیا جا رہا ہے وہ دین ہے، ہمارے لیے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے تب بھی ہم اس کو مانیں گے. اور یوں جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم مذہبی تصورات پر تنقید کو برداشت نہیں کر رہے.
بالکل.
اگر تنقید کی جائے، لوگ غور سے پڑھیں، سنیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ باتیں دین کے نام پر ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے دین اس کی کتاب سے نہیں ہے، اور وہ مسائل کے جن کو کہ آپ بیان کر رہی ہیں وہ پھر حل ہوں گے اور وہ صورتحال سامنے آئے گی کہ انشاءاللہ اس دین متین کی صحیح واضح شکل سامنے آئے گی اور ہم اس کو سمجھ کر پہچان کر خود بھی اختیار کریں گے، ان مسائل سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں گے۔
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم آج کی عورت کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ جانے کے لیے، برطانیہ جانے کے لیے تو کوئی ایسی پابندیاں نظر نہیں آتی، لیکن حج پہ جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر ایک عورت کسی وجہ سے اکیلی ہے، تنہا ہے اور اللہ کے گھر جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس طرح کی رکاوٹیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟
یہ بھی وہی بدقسمتی ہے، یعنی ایک زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک بات کہی جاتی ہے، ہم بدلے ہوئے حالات میں اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قدیم زمانے میں سفر کے یہ ذرائع میسر نہیں تھے،
صحیح،
عورت ہو یا مرد سب کو قافلوں میں جانا پڑتا تھا، دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے سفر میں رہنا پڑتا تھا، اس میں خواتین اکیلی ہوتی تھی، ان کی عزت کو بھی خطرات لاحق ہوتے تھے، وہ سفر سے واپس آئیں تو ہو سکتا ہے کوئی اسکینڈل بنا ہوا ہو۔ اس موقع پر اصل میں یہ بات کہی گئی کہ عورتیں جب سفر کے لیے نکلیں تو اپنے کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لیں۔ زمانہ تبدیل ہو گیا، سفر کے حالات تبدیل ہو گئے، آپ جس اعتماد کے ساتھ اب اپنی خواتین کو جہاز میں سوار کرا دیتے ہیں امریکہ جانے کے لیے، اس اعتماد کے ساتھ آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں بھیجتے تھے آج سے 50 سال پہلے، تو اس تبدیلی کو سمجھ کر ہمیں اپنے قانون میں بھی تبدیلی کر لینی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے دین میں دو طرح کے حکام ہوتے ہیں، ایک وہ حکم ہوتے ہیں جو اصلاً مطلوب ہے، مثلاً بدکاری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، یہ اصلاً مطلوب ہے۔ ایک وہ حکام ہوتے ہیں کہ جو کسی بری بات کی طرف جانے سے روکنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذریعہ کے حکام۔
صحیح،
یہ جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یہ سد ذریعہ کے طور پر تھی، یعنی عورتوں کو کسی اسکینڈل سے محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے ان حالات کا کیا معاملہ تھا، سیدہ عائشہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ گئی تھی جیسے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایک اسکینڈل وجود میں آ گیا، اور اللہ کے پیغمبر کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اس سے نجات حاصل کرے، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا۔ اب ہر عورت کے حق میں قرآن تو نہیں نازل ہوگا، تو آج کے زمانے میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں، خواتین اطمینان کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، وہاں حج کے حالات بھی تبدیل ہو گئے۔ خود سعودی عرب کے اندر اس وقت جو آپ کو حفاظتی اقدامات میسر ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے نہیں
تھے۔ بالکل،
اس صورتحال کا ادراک کر کے سد ذریعہ کے احکام میں اس کے لحاظ سے تبدیلی کر لینی چاہیے۔
صحیح، بلکہ گاندھی صاحب اس میں یہ پوائنٹ بھی تو آتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں جو نسبتاً انسیکیور ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑا محفوظ معاشرہ ہے، وہاں تو عورت کی عزت بہت محفوظ ہے۔ لیکن حج کے علاوہ بھی کچھ مسلم ممالک میں اب یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ خواتین اکیلی سفر نہیں کر سکتی، اس کی کیا حکمت ہو سکتی؟
اس کی وجہ وہی ہے، یعنی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا ابدی حکم ہے، جبکہ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے۔
صحیح،
اس وقت کے حالات میں آج بھی آپ دیکھیں گی تو یہی بات کہنی چاہیے۔
صحیح،
ہم اپنے معمول کے حالات میں کیا کرتے ہیں، ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہونے شروع ہو گئے تو ہم نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، اسکولوں پر حملے ہونے شروع ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں کو اس اعتماد کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔
بالکل ایسا ہی،
تو زمانہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، ہمیں کیا صورتحال درپیش ہے، بہت سے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض احکام ابدی ہوتے ہیں، ان میں فرق کرنا یہ دین کی بصیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ اس دور میں آپ دیکھیے امام شافعی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر اعتماد کی خواتین ہیں تو ان کے ساتھ مل کے خواتین چلی جائیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، اصل چیز عورت کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت ہے۔ وہ اس وقت کے حالات میں اس طرح ہو سکتی تھی تو یہی ہونا چاہیے، آج کے حالات میں آپ کسی دوسرے طریقے سے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر سکتے ہیں تو دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ یا شوہر کا نام یا باپ کا نام لگایا جائے؟ ایک مکمل آئیڈینٹیٹی عورت کو مجھے نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو ابھی بھی ایسی روایات ہیں جو اتنی فرسودہ ہیں لیکن جاری ہیں، وہ عورت دشمن روایات کہنا چاہیے ان کو، جہاں پہ قرآن سے شادی، زبردستی کی شادی، کئی لوگ تو جو لینڈ لارڈز ہیں اور جو فیوڈلز ہیں وہ تو اپنی بہنوں کی شادیاں ہی نہیں کرتے کہ کہیں انہیں وراثت کا حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ یہ سب جو معاملات ہیں یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں اور جہاں ہم اتنی ترقی کر بیٹھے ہیں، ان مسائل کو تو کب کا حل ہو جانا چاہیے تھا۔
یقیناً ان میں سے جو بعض باتیں آپ نے بیان کی ہیں ان کو تو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو جیسے ہی احساس ہوا ان کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ انسانی اخلاق سے کوئی تعلق ہے، یہ تو اصل میں سراسر محض عورت کی ایکسپلوئٹیشن ہے، اور دولت اور زمین سے محبت کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر اپنی زمین کو جانے نہیں دینا چاہتے اور اس وجہ سے وہ اس طرح سے عورتوں پر اور ان کے مستقبل پر ظلم کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کچھ دوسرے معاملات کا کہ جس میں نام کے ساتھ شوہر کا نام آتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو پہلے کی ٹریڈیشن نہیں تھی, یہ تو ہم نے کچھ انگریزوں کے دور میں اس بات کو اختیار کیا کہ کسی عورت کے ساتھ.
اس کے پیچھے آپ کو حکمت کیا نظر آتی ہے؟
ان کے ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس دور میں یہ ٹریڈیشن بنی ہے اس دور میں عورت کا وجود اپنے شوہر کے ساتھ ہی اس طرح سے وابستہ ہوا کرتا کہ اس کی اپنی کوئی ایسی آئیڈینٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو کسی پروفیشن میں کسی فیلڈ میں ایکسل کرے. اور خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی طور پر طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا, اس لیے جب وہ کسی ایک شخص سے وابستہ ہو گئی ہے مرد سے بیوی کی حیثیت میں تو اب وہ زندگی گھر بھر اس کا وہی تعلق رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پرانی روایت ہے جو عربوں کے ہاں چلی آ رہی ہے اور مسلمانوں نے اس کو اختیار رکھا اور ابھی بھی بہت سے لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد اس کا جو نام ہے وہ اس کے والد کے نام کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ولدیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی نہیں بدلے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ ایک خاتون اگر فرض کیجئے کہ کسی ایک شخص کی بیوی تھی اور وہاں طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تو کہیں اور وہ شادی کر لیں گی اور یہ نام بدلے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بیچاری خواتین کو اپنے آئیڈینٹی کارڈ پر نام بدلنے پڑتے ہیں. تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے, یہ تو ایک ایسی ہم نے نقالی کی ہے کہ جس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے ہماری روایات سے
نہیں ہے
اور عقل عام سے بھی کوئی نہیں ہے.
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر سا وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو ہم بہت وسعت نظر سے یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکے, لیکن ایسا ہم لوگ پسند تو نہیں کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں اس کو اپریشیٹ تو نہیں کیا جاتا. کیا یہ ہماری منافقت ہے؟ کیا کہنا چاہیے اس کو؟
ہمیں دینی تربیت حاصل نہیں ہوئی, ہمارے مزاج ہماری افتاد طبع پر ہماری یہاں کی روایات کا بہت غلبہ ہے. اصل میں ہندی مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک ملغوبہ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی نفسیات اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں عجم کے اثرات ہیں, اس میں وسط ایشیا کے اثرات ہیں, اس میں خود ہندوستان کے اثرات ہیں. عربی اسلام تو بڑے کم اثرات کے ساتھ موجود ہے, اور جتنا موجود ہے وہ بھی در حقیقت کوئی قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں آیا ہوا, بلکہ وہ جو فقہی ڈھانچہ بنا ہے اس کی بنیاد پر آیا ہوا. ہم جو بار بار آپ کو توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کو اور مذہب کی بنیاد پر بننے والے فکر کو الگ رکھنا چاہیے.
صحیح. اور روایات کو الگ رکھنا چاہیے.
مذہب تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی حکم کا نام ہے. صحیح. وہ تو ہمیشہ رہے گا. اور اس کے اوپر کوئی اگر اعتراض ہے یا سوال ہے تو ہم ہزار پہلوؤں سے اس پر مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہو نہیں سکتی. بعض اوقات انسان اپنے تعصبات کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. جو غلط انٹرپریشنز ہو جاتی ہیں, غلط تعبیرات ہو جاتی ہیں, اس کی بنیاد پر اطلاق یا انتباق یا اپلیکیشن کے غلط اصول طے ہو جاتے ہیں, یا اس پر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے یا اجتہادات ہو جاتے ہیں, یہ انسانی عمل ہے.
ٹھیک.
اس انسانی عمل کو جلد سے جلد زیر بحث کے آنا چاہیے.
ٹھیک.
جب اعتراض پیدا ہو تو فراخ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے, اس کو تبدیل کرنا چاہیے.
ٹھیک.
پھر آپ اپنے معاشرے کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ عقلی طریقوں سے سوچنے والا معاشرہ بنے, وہ علمی طریقوں سے سوچنے والا معاشرہ, اس میں سائنٹیفک مزاج پیدا ہو. چیزوں کا تجزیہ کیا جائے گا, ان کا تارو پود بکھیرا جائے گا, ان کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا برملا اظہار کیا جائے گا, اس پر عام گفتگو اور بحث سے گریز نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کو عزت دی جائے گی, اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن عزت اور احترام کے ساتھ اس کی بات سنی جائے گی. اس کے جواب میں کوئی جذباتی رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا. رسوم اور روایات کو صحیح نہج پر لانے کے لیے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام ہوگا. اصل میں یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک.
اگر آپ یہ سارے کام نہیں کرتے تو یہ جو کشمکش اور تضادات کا ایک ماحول بنتا ہے ہمارے ہاں, یہ ایسے ہی رہے گا.
صحیح.
نہ ہم نے مذہبی تعلیم ٹھیک طرح سے دینے کی کوشش کی ہے, نہ معاشرے میں اختلاف کرنے کی روایات کو محکم کرنے کی کوشش کی ہے, اور نہ آج اس کے لیے تیار ہیں کہ سوسائٹی میں جو متشددانہ رویے بحث اور مباحثے کے بارے میں پیدا ہو گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سٹیٹ اپنی طاقت استعمال کرے.
گاندھی صاحب کس طرح ختم ہو سکتا ہے یہ رویہ؟
اسی طرح ختم ہوں گے کہ سٹیٹ کی جو لیڈرشپ ہے یا معاشرے کی جو لیڈرشپ ہے, دیکھیے وہ کن کے پاس ہوتی ہے, سیاستدان ہوں گے, علماء ہوں گے, دانشور ہوں گے.
بالکل.
یہی طبقات ہیں جو اصل میں سوسائٹی کی رہنمائی
کر رہے ہوتے ہیں.
یہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے ہاں اس طرح کی چیزوں کو ایک مسئلہ بنا لے.
صحیح.
یعنی جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو معلوم ہو کہ پوری سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اس وقت آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اگر کسی آدمی کو اس کے محض رائے دینے کی پالائش میں ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے, کوئی آواز اس کے لیے نہیں اٹھتی. اگر اس کو مار دیا جاتا تو کوئی آواز اس کے حق میں نہیں اٹھتی. یعنی سوسائٹی بحثیت مجموعی اس وقت ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کا کام ہے یہ بھگتے.
صحیح.
تو جب آپ یہ چیز کریں گے تو پھر کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے بعد کوئی رائے دے سکیں گے, کوئی مباحثہ کر سکیں گے, کوئی مکالمہ کر سکیں گے. آپ نے معاشرے میں یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ آپ کے نقطہ نظر کے خلاف اگر کوئی آدمی رائے رکھتا ہے تو اس کی زبان بند کر دی جائے, اور پھر اس کے بعد آپ کی پوری سول سوسائٹی اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی. یعنی اگر ہمارے ہاں سول سوسائٹی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ نہیں, ایسی کوئی چیز اگر معاشرے میں ہوگی تو پورا کا پورا معاشرہ احتجاج کرے گا. آپ نے چیف جسٹس کی معذوری کے معاملے میں احتجاج کیا, سوسائٹی کو آپ کی بات کو ماننا پڑا. سوال یہ ہے کہ آپ نے فکر کی آزادی کے معاملے میں, رائے کی آزادی کے معاملے میں, لوگوں کے حق کے انتخاب کے معاملے میں, لوگوں کے مکالمے کے حق کے معاملے میں کیا قربانیاں دی ہیں, کیا اشار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کوئی چیز بھی جدوجہد کے بغیر نہیں ملتی.
صحیح.
تو جس چیز کے لیے ہم جدوجہد
کریں
گے
وہی چیز ہمیں ملے.
ہم نے اپنے معاشرے میں یہ اعلیٰ روایات پیدا کرنے کی کتنی جدوجہد کی ہے, مجھے معذرت کے ساتھ عرض کرنے کی, یہ صفر بھی نہیں.
صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ نے گاندھی صاحب کی بات سنی, مسئلہ یقیناً ہمیں سوشل آرڈر میں نظر آ رہا ہے اور ہم زیادہ تر تنقید دین کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں. اگر اسی پہلو کو لیا جائے تو آج شادی بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جہیز کے معاملات ہیں, لڑکیاں زیادہ پڑ گئی ہیں اور مرد ابھی اتنے زیادہ اس ڈائریکشن میں نہیں گئے کہ ایسی عورت کو قبول کر سکیں جو کہ ایک بینک کی مینیجر ہے یا کہیں پہ کام کر رہی ہے, میڈیا میں کام کر رہی ہے. ایسے حالات میں جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سنگل ویمن بہت زیادہ نظر آئیں گی ایگزسٹ کرتی ہوئی, تو اس معاشرے میں جس میں برداشت ہی نہیں ہے, اس میں اس کو اسٹیٹس کس طرح ملے گا؟
دیکھیے, جب تک کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا وہ حقائق کو سمجھنے والے نہیں بنیں گے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, رسپیکٹ دینے کے لیے شعور کی اتنی تو ضرورت نہیں ہوتی. رسپیکٹ تو ایک بڑی بیسک چیز ہے, آپ عورت کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟
اس کا حل یہی ہے کہ جو ہمارے دین نے بتایا ہے کہ ہر انسان یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کو اپنا برابر سمجھا جائے, اور اس کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہ کی جائے, اس کے بارے میں بدزنی نہ کی جائے.
صحیح.
یہ اللہ کا وہ حکم ہے کہ جس پر کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ان تمام اصولوں کے بارے میں ہم اللہ کے جواب دے ہیں. جب ہمارے اندر دین کا یہ احساس بیدار ہوگا اور ہم اس کو اپلائی کریں گے بغیر کسی روک ٹوک کے تمام لوگوں پر, تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاقی قدریں پیدا ہوں گی کہ جن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. اس وقت ہمارے ہاں جو مذہبی رجحان ہے مختلف طبقات میں, وہ اصل میں جزوی طور پر مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں. بعض اجزاء پر تو وہ بہت زیادہ جذباتی اور مشتعل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعض دوسرے احکام اور بعض دوسرے اصول ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے. تو ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ اور شعور کے ساتھ اس کے اصولوں کی قدر کرنے کا رجحان جب تک نہیں پیدا ہوگا, اور وہ ظاہر ہے کہ دین کی صحیح تعلیم کے عام ہونے سے ہوگا, اس وقت تک یہ ساری پرابلمز کے جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یہ حل نہیں ہو سکیں گے.
گاندھی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد ظہیر, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے آج کی عورت کے مسائل پہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے کسی بھی معاشرے کو یہ دیکھنا ہے, یہ پرکھنا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے, تو صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ وہ عورت کی کتنی عزت کرتا ہے. دین اسلام وہ دین ہے جس میں عورت کو وہ مقام دیا گیا ہے جو کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آتا. پھر بھی اگر ہماری عورت شکایت کرتی نظر آتی ہے تو یقیناً ہماری سوچ میں کمی ہے, ہماری انٹرپریٹیشن میں کمی ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, وسعت نظر سے کام لینا ہوگا, علمی اور تحقیقی ذہن جنم لینے ہوں گے. بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.